الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم واقية كواقية الوليد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے تک پہنچنے کے دو راستے بتائے کہ بندہ مجھ تک کیسے آ سکتا ہے, میرا تعلق کیسے حاصل کر سکتا ہے, میری دوستی کیسے حاصل کر سکتا ہے. ایک طریقہ اجتباع کا طریقہ, اللہ اس بندے کو جذب کر لے, منتخب کر لے, اجتباع. اور دوسرا طریقہ انابت, رجوع اللہ, کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع شروع کر دے. یہ دو طریقے خدا تک پہنچنے. ایک اجتباع کا طریقہ ہے, اس کو قرآن نے مقدم کیا ہے, کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو کھینچ لیتے ہیں وہ یقینی طور پر خدا تک پہنچ جاتا ہے. پھر مجال نہیں ہے کسی قوت کی کہ اس کو خدا والا بننے سے روک سکے. اور دوسرا انابت ہے, رجوع اللہ. اگر اس میں ہو سکتا ہے کہ آدمی چلتے چلتے بیچ میں رہ جائے, اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے جو آتی ہے, آدم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اس وقت دو ہی ایسی جماعتیں تھیں جو عقل والی تھیں, ایک جنات تھے اور ایک فرشتے تھے. فرشتوں کو تو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تابے داری کرتے ہیں, ایک لمحے بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کرتے. ان میں کوئی ایسا مادہ نہیں ہے جو فسق و فجور والا مادہ ہے. دوسرے جنات ہیں, ان میں خیر شر دونوں ہیں. اب جنات میں شیطان, جنات کا سردار ہے, اتنی محنت کی, اتنی محنت کی خدا تک جانے میں کہ فرشتوں کا استاد بن گیا. دیکھیے کتنی محنت کی, ایسے تھوڑی اللہ نے بنا دیا. پتہ نہیں کتنی عبادت کی. بعض بزرگوں نے تو 7,00,000 سال بھی لکھا ہے, ہر ہر آسمان پر زمین سے لے کر ہر ہر آسمان پر سجدے کیے, نمازیں پڑھی, پھر ایک سے دوسرا, دوسرے آسمان سے تیسرا, چلتے چلتے اتنا قرب الہی مل گیا کہ فرشتوں کا استاد بن گیا. لیکن جذب الہی ابھی نصیب نہیں ہوا تھا اس کو, ابھی راستے میں تھا. بظاہر تو لگتا تھا منزل پہنچ گیا ہے, لیکن اس اللہ کے راستے میں جسم کا پہنچ جانا کافی نہیں ہوتا, یہاں روح اصل ہے. ایک آدمی مکہ شریف پہنچ جائے, مدینہ شریف پہنچ جائے, اس کا مطلب نہیں کہ مکہ مدینہ پہنچنے سے وہ کسی مقام پر پہنچ گیا ہے. اس کی اندر کیا کیفیت, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. جسم کا پہنچنا کافی نہیں ہے، اس نے جسم تو پہنچ گیا اس کا، شیطان کا اللہ کے قرب میں زیارت بھی کرتا ہے، عرش بھی دیکھتا ہے، جنت دوزخ کو بھی جانتا ہے، فرشتوں کے ساتھ بڑے بڑے فرشتوں سے ملاقاتیں، جب فرشتوں کا سردار ہے تو سارے فرشتوں کا سردار تھا، اس میں مخصوص تھوڑی کہ زمین کے فرشتے، سارے فرشتے آسمان کے ہوئے زمین کے، جن میں بڑے بڑے فرشتے، لیکن جذب نہیں ملا تھا، جو ایک باطن کی چیز ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں، یہ باطن کی چیز ہے انسان، یہ نصیب نہیں ہوا، عنابت کی اس نے، بڑی سلوک طے کیا، لیکن جذب سے پہلے ہی اس پر امتحان آ گیا، جب امتحان آیا فیل ہو گیا، اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از ابتلائت شو ذکور چوئی ناس، کہ اللہ جب تیرا امتحان آتا ہے بڑے بڑے مذکر مؤنث بن جاتے ہیں، اللہ الغیاث الغیاث الغیاث، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، ہم امتحان میں نہ ڈالنا، ہم امتحان میں نہ ڈالنا، یہ اللہ نے ہمیں جو دو اختیارات دیے ہوئے ہیں، الحمہ فجورہا و تقواہا، کہ ہمارے نفس میں فجور بھی رکھا ہے اور تقویٰ بھی رکھا ہے، اللہ سے ڈرنا بھی رکھا ہے، اللہ کے نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے، یہ اختیار ہے، یہ اختیار دیا ہے، یہ کر یہ کر، یہ امتحان کے لیے دیا ہے، کیونکہ اگر امتحان میں اختیار نہ ہو تو پھر تو امتحان نہیں ہوتا، اگر آپ کہہ بھی یہی بس یہی بات لکھنی اور کوئی نہیں لکھنی، یہ تو امتحان نہیں ہے، وہ آپشن دیا جاتا ہے کہ جو چاہے تم لکھو، ہم نے سوال کر دیا ہے، اب تم لکھو، اب ہم دیکھیں گے جواب صحیح ہے یا نہیں، اگر متعین کر دیا جائے کہ یہی جواب لکھنا ہے تو وہ تو امتحان ہی نہیں ہے، امتحان ہوتا وہ جو دو شاخہ ہوتا ہے جس میں بندے کو دو چیزوں کی چاہ رہے، یا یہ کر لے یا یہ کر لے، یا اللہ نے جو الحمہ فجورہ و تقواہا، ہم میں جو فجور و تقویٰ دونوں جو ہمارے اندر سلسلے رکھے، یہ امتحان ہے، لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالے، ہمیں ایک ہی راستے کے اوپر آپ کھینچ کر لے جائیں، ہمیں دوسری طرف چلنے ہی نہ دیں، آپ کی ذات کر سکتی ہے، کیونکہ آپ نے کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ کہہ کر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ میرا یہ بھی اختیار ہے کہ میں تمہیں امتحان میں نہ ڈالوں اور ایک ہی طرف کھینچ کے اپنے پاس لے آؤں، قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، اجتماع کو خود بیان کر رہا ہے، امتحان تو کیا لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، لے فرماتے ہیں عجیب تلاش کتنا، یعنی اتنی پرانی عبادت کرنے والا اور اللہ کی عظمتوں کو دیکھنے والا ایک لمحے میں خدا کے مقابلے پر آ گیا، عجیب بات ہے، مقابلہ اللہ تعالیٰ، نہیں میں نہیں مانتا آپ کا حکم، آپ کا حکم صحیح نہیں ہے، فوراً اعتراض کر دیا، اندازہ کیجیے میں آدم کو کیسے سجدہ کروں، جس آدم کے صدقے اس کو اجتماع نصیب ہونا تھا اسی کے خلاف ہو گیا، کیونکہ پیغمبر ہے نا، پیغمبر کی صحبت سے یہ نعمت ملتی ہے، حضرات صحابہ کرام کو پیغمبر کی صحبت سے یہ نعمت ملی، چنانچہ بخاری شریف میں دیکھیں ہرقل بادشاہ نے جب یہ سوال کیا ابو سفیان سے، ہر یرتد عہد سخت لدینی ہی، کیا ان رسول اللہ کے جو صحابہ ہیں ان میں آج تک کوئی مرتد ہوا ہے دین سے ناراض ہو کر، انہیں کہا لا، ایک آدمی بھی چھوڑ کر نہیں گیا، بڑھ تو رہے گھٹ نہیں رہے، ایک چھوڑ کر نہیں گیا، اسے پھر تبصرہ کیا، وہ تورات کا عالم تھا، انجیل کا عالم تھا، اس نے تبصرہ کیا کذالک الایمان حتی یتم ہینا تو خالص بشاشت القلوبہ، کہا کہ اسی طرح جب ایمان دل کے رگ و ریشے میں گھس جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں کر سکتی، اس کی جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جائے گا، یہ صحابہ کو نعمت کس کی وجہ سے ملی، رسول اللہ کی وجہ سے نعمت ملی، ورنہ اس نعمت کے حصول کے لیے کروڑوں سال بھی اگر عبادت کی جائے میرے دوست، اس کا ملنا آسان نہیں ہے، صحابہ کو رسول اللہ کی صحبت سے نعمت مل گئی، وہ کھولتے کڑاہوں میں تو جل گئے، پھانسی پر لٹک گئے، سولیوں پر لٹک گئے، زندہ آگوں میں ان کو ڈال دیا گیا، لیکن ان سے کوئی ایمان نہیں چھین سکا، کیونکہ ان کو جذب الہی نصیب ہو چکا تھا، ان کے دل و رگ و ریشے میں اللہ نے ایمان کو گھسا دیا تھا. اب پورا عالم نے بھی چاہا تو ان کو راہ راست سے نہ وہ ہٹا سکا، کیونکہ اللہ نے ان کو جذب کس کے ذریعے، رسول اللہ کی صحبت سے ملا. تو آدم السلام کی وجہ سے، آدم السلام کی وجہ سے تو ان کو یہ نعمت ملنی تھی، شیطان کو اسی کے خلاف ہو گیا. کیونکہ پیغمبر جو آتا ہے وہ جنات کی طرف بھی آتا ہے، انسانوں کی طرف بھی، کیونکہ اللہ نے جنات میں تو کوئی نبی نہیں بنایا. اس لیے قرآن نے کہا رجال النوحی، ہم مردوں کو بناتے ہیں عورتوں کو نہیں بناتے. نوحی ان کے وحی بھیجتے، اور انسانوں میں ہوتا ہے، جنات میں نہیں ہوتا. جنات میں اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، یاد رکھا، انسانوں میں بھیجا. یہ مٹی میں اللہ نے اس طاقت رکھی، اللہ اکبر. یہ مٹی عجیب چیز ہے، یہ جب مٹی کی بنے، او ہو، جو کتنے خزانے زمین پر نظر آتے ہیں، آپ جا کر دیکھو، سارے مٹی سے، بولو، سب مٹی پر پھول ہیں، پھل ہے، سبزیاں ہیں، اناج ہے، بلکہ سونا ہے، چاندی ہے، پٹرول ہے، کتنی نعمتیں زمین سے ہوتی ہیں، باہر سے آتی. بولو، سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ مٹی میں سے. چاندی کہاں سے؟ مٹی میں سے. ہیرے جواہر کہاں سے؟ مٹی میں سے. دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز بھی نکلے گی، مٹی میں سے نکلے گی. وہی عرب کا صحرا تھا، نیچے پٹرول تھا سونے کا، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، مٹی میں تھا نا، وہ بھی مٹی میں. یہ اللہ نے مٹی میں عجیب و غریب چیز رکھی ہے، اس لیے اس مٹی سے جو بنتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ وہ نواز سکتے ہیں، اس کے اندر بہت کچھ ہے، لیکن یہ مٹی اپنے آپ کو ضائع کر دیتی ہے، اور جب ضائع کرتی ہے اس لیے ضائع ہوتی ہے کہ جس مٹی کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا وہ کھیت اجڑ جاتا ہے، اور جس کا والی وارث اور مالی ہوتا ہے اس کھیت کے اندر باغ بوٹے اور پھل اور کیا کچھ لگ جاتا ہے. جب اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، جب یہ کسی کے پیچھے نہیں چلتا، جب یہ کسی نبی پر ایمان نہیں لاتا، جب یہ پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا، پھر یہ مٹی مٹی ہی رہ کر ختم ہو جاتی ہے، اور جب کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے تو گلے گلزار بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر جنات میں بھیجا، جنات میں نہیں بھیجے، عورتوں میں نہیں بھیجے، ناقص العقل ہے، مردوں میں بھیجا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے، اجتباء کا راستہ پہلے اس کو فرمایا، دوسرا انابت کا راستہ کہ چلو میری طرف. لیکن یاد رکھو، انابت کا راستہ بھی اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اجتباء نصیب ہوتا ہے، یاد رکھو، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جب تک کھینچیں گے نہیں، جذب نصیب نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک منزل پر نہیں پہنچے گا. اس لیے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اپنی عبادت پر ناز کرے، سن لو کان کھول کر، ناز کرے، میں فلاں کام کرتا، میں فلاں، میں بخاری پڑھاتا ہوں، میں شیخ العزیز ہوں، یہ سب انابت ہے. انابت میں ہمارے سامنے شیطان کا قصہ، سامنے بلعم بن باہور کا واقعہ دیکھ لیجیے، قرآن بیان کرتا ہے. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بلعم بن باہور بہت بڑا عالم ہے، 400 علماء ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے. بلعم بن قرآن نے بیان کیا بلعم بن باہور کے واقعے کو. انابت تو تھی، بہت کچھ کر رہا تھا، لیکن اس کو اجتباع نصیب نہیں تھا، اجتباع نصیب، اور اس نے اس کی کوشش بھی نہیں کی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اس کو اپنے علم پر ناز تھا کہ میں، مجھے بہت علم آ گیا ہے، میرے ارد گرد ایک مجمع جمع ہے، مجھے پیغمبر کے پاس جانے کی، بار بار وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. کہ صحابہ کو جو صحبت ملی، اس لیے کہ رسول اللہ کو چمٹ گئے تھے. صحابہ کو صحابی اس لیے نہیں کہتے کہ وہ زیارت کر کے چلے گئے اور دوبارہ نہیں آئے، وہ تو کوئی چند صحابہ اکرام ہیں جو کوئی مجبوری ہو گئی تھی، یا کوئی ایسا واقعہ تھا کہ تھوڑی دیر دیکھ کر وہ چلے گئے، ورنہ صحابی کہتے ہیں جو پیغمبر اسلام کو چمٹ گئے. اگر مدینہ شریف میں کوئی جاتا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود ہوتے، تو ان کو کوئی صحابی باہر نہیں ملتا تھا، وہ سب مسجد نبی میں ہوتے تھے باہر، یا منافق پھر رہے ہوتے تھے، یا یہودی پھر رہے ہوتے تھے. وہ ہر وقت وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت پڑتی رہے پڑتی رہے. اس لیے کہ جب انسان عاشق ہو جاتا ہے تو عاشق کا دل ایک آدھی زیارت سے نہیں بھرتا بلکہ لا ساقیہ اور لا ابھی ابھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا ابھی اور لا. بار بار رسول اللہ کو دیکھتے تھے. وہ واقعہ آپ نے پڑھا کہ صحابی رسول گھر گئے بہت مجبوری میں, پھر واپس آئے, پھر چلے گئے, پھر آئے, پھر آپ نے فرمایا اس کو کیا وہ مذاق کر رہا ہے کہ بار بار جھانکے جاتا ہے. تو آپ نے بلایا ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا گھر جاتا ہوں دل بے چین ہو گیا, یہ کہاں پھر دیکھا ہوں آپ کو. صحابی اس لیے صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں, وہ چمٹے رہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. بل بن باؤر اپنی منڈی لگا کے بیٹھا ہے حالانکہ پیغمبر وقت موجود ہے اور موسیٰ السلام جیسا اول العظم پیغمبر نبیوں میں بہت اونچے پیغمبر موسیٰ السلام. لیکن قرآن مجید نے سب سے زیادہ واقعات موسیٰ السلام کے بیان کیے, یاد رکھیں سب سے زیادہ. اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیاً ما بعثت اتباعی, اگر موسیٰ السلام بھی زندہ ہوتے, اتنا بڑا پیغمبر کہ قرآن نے جسم کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے, اگر وہ بھی زندہ ہوتے میرے زمانے میں تو ان کی نجات بھی میری اتباع پر موقوف تھی. ما بعثت اتباعی بخاری کی حدیث. بالم بن باور میں بہت کچھ حاصل کیا ہوں, ناز آ گیا میں بہت, میرے پاس اتنا علم ہے, اتنے لوگ پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں. اب امتحان آ گیا, یہ امتحان مطلب آتا ہے نا, یہاں پتہ چلا امتحان آ گیا. یہودیوں کی جماعت مال و دولت لے کر حاضر ہوئی, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے دی تھی کہ وہ مستجاب الدعوات تھا, اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اس کے پاس آئے دعا کیا کریں یار, موسیٰ السلام کے لیے دعا کرو جلدی دنیا سے چلا جائے, بہت سختی کرتے ہیں, دعا کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو, نبی کے بارے میں میں امتی ہو کر ان کے لیے دعا کروں؟ ان کا دیکھو جی یہ مال دولت لائے ہیں اس میں تول دیں گے آپ کو, بس چونکہ اجتباع تو نصیب تھا, اجتباع تو نصیب تھا. ان کا اچھا یہ سب میرا سب آپ کا, دعا شروع کر. کہتے جو موسیٰ السلام کے خلاف زبان سے دعا کرتا تو اپنا نام نکلتا, کیونکہ زبان بھی تو انہیں کی دی ہوئی ہے اور انہیں کی غلام ہے. غلام سمجھتا ہم اپنی مرضی سے, اپنے بیان کر رہا آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر نماز اللہ اکبر, ہم کہتے ہیں جی دیکھو میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں, میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, میں تلاوت کر رہا ہوں. بغیر اگر اپنی مرضی کے ساتھ انسان کر سکتا تو دنیا میں اربوں انسان وہ نہ ہوتے جن کی زبان پر اللہ اپنا نام نہیں آنے دیتے. بولو ہمارے جیسے ہم سے زیادہ خوبصورت, ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے, ہم سے زیادہ مال و دولت والے, ہم سے اونچے سٹیٹس والے لوگ جہنم کا ایندھن بھر رہے ہیں, ایک اللہ کا چھوٹا سا نام زبان پر نہیں آ پا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اپنی مرضی سے نام لے رہا ہے. یہ ہمارا وہم بس ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں تو نام زبان پر آتا ہے. اس لیے کسی نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں, اور میں قبول نہ ہوتا تو دوبارہ نام بھی تیری زبان پر نہ آنے دیتے. تو کیا سمجھتا ہے اپنی مرضی سے اللہ اللہ کر رہا ہے؟ یہ ایک اللہ کے بعد دوسرا اللہ کا نکلنا دلیل ہے. پہلا اللہ اچھا لگا تو دوسرا بارہ نام لینے دیا ہے, ورنہ زبان پکڑ لیتا. جیسے آدمی کا کوئی نام توہین سے لے اور اس کو پسند نہ ہو, دوبارہ نہ کہا اب تو نے اگر میرا نام لیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, خبردار اگر میرا نام لیا اللہ کو پیارا لگ رہا ہے تو دوبارہ نام لینے دے رہا ہے. بولو بھائی بلند بن باور کی زبان کو اس کی مرضی کی زبان تھی جس سے وہ دعا کرتا تھا قبول ہوتی ہے, اب وہ دعا کر رہا ہے تو اپنا نام نکل رہا ہے. قرآن مجید نے بیان کیا کہ اس کی زبان نکل کر ناپ پر آ گئی اور کتے کی طرح ہکلانے لگا. جس طرح کتا ہوتا ہے ہر وقت ایسے ایسے کرتا ہے باہر نکال کر زبان, اور اسی طرح مر کے ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا گیا. اس کو اجتباع نصیب نہیں تھا, انابت تھی, رجوع کر رہا تھا, حالانکہ اس کو چاہیے تھا. اس رجوع میں وہ ڈرتا رہتا, اس لیے منیب کو تو کرتا رہے ڈرتا رہے پر ناز نہ کرے کہ میں یہ کر رہا ہوں. ہاں جب اجتماع نصیب ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت ہی ختم ہو جاتی، پھر تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو سب انہی کی وجہ سے، ہمارا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، پھر تو کیفیت ہی آ جاتی ہے، پھر تو دل میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ میں کچھ کر رہا ہوں، پھر تو کہتے ہیں وہی کرا رہے ہیں، ہم کون ہیں کرنے والے. کار فرما تو لطف ہے تیرا، میرے شیخ فرماتے ہیں عارف اللہ شاہ حکیم اختر صاحب، کار فرما تو لطف ہے تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، نمازیں آپ پڑھوا رہے، روزے آپ رکھوا رہے، ہر جمرے آپ کروا رہے، ذکر آپ کروا رہے، تلاوت آپ کروا رہے، صدقہ خیرات آپ کروا رہے، نیکیاں آپ کروا رہے، نام ہمارے لگا رہے. بندے تو نے نماز پڑھی، تو نے فلانی نیکی کی، تو نے فلانی نیکی کی، کار فرما تو لطف ہے تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، کراتا ہے اللہ تو ہے، نام ہمارے لگا دیتا ہے، یہ تیری شان فضل ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں. اگر بندہ اپنی مرضی سے یہ کرتا تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا. الحمہ بجورا و تقوا، لیکن انابت کا حکم ہے کہ جب تک تمہیں اجتماع نصیب نہیں ہوتا لگے رہو، ڈرتے رہو لگے رہو، پھر ایک وقت آئے گا آپ کو جذب کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس خزانے کو بیان اس لیے پہلے کیا ہے، اللہ یستوی الیہ من یشاء پہلے کہا اس لیے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ خزانہ ہے، یہ تمہیں جس دن مل جائے گا بس کام ہو گیا تمہارا. حدیث شریف میں آتا ہے اس بندے کو میں دنیا داری سے اور نالائقی سے ایسے بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو، ایسے بچاتے ہو. اللہ مباقتن کا واقع الولید کی دعا ہے، کتنی چھوٹی سی دعا ہے. ہم نے اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ سنے اللہ مباقتن کا واقع الولید، چھوٹی سی دعا ہے یہ یاد کر لو. میں اس دعا کے لیے دعا اللہ مباقتن کا واقع الولید، اللہ ایسے بچا لے جیسے بچے کو بچایا جاتا ہے، جس طرح ماں بچے کو بچاتی ہے نا ہر تکلیف دہ چیز سے، ہمیں تو ایسے بچا لے، ایسے گود میں لے لے جس طرح ماں اپنے گود میں لے کر اپنی بچے کی عبادت کرتی ہے، اپنی جان دے دے گی بچے کو بچا لے گی. اے اللہ آپ اسی طریقے پر ہمیں بھی اپنی رحمت کی گود میں لے لیجیے. اللہ واقعتن کا واقع الولی، میرے مرشد نے اس کی بڑی عجیب تفسیر فرمائی. فرمایا کہ دیکھو ایک بچہ مٹی کھاتا ہے، مٹی تو ماں کیا کرتی ہے، بچے کا جو ماحول ہے نا کھیلنے کا، وہاں مٹی نہیں رہنے دیتی اس ماحول میں، ایسا جگہ گھر میں مٹی نہیں، تاکہ وہ کھانا بھی چاہے تو مٹی نہ ملے. اور نمبر دو، اگر کہیں سے اس نے مٹی منہ میں ڈال دی پتہ چل گیا جلدی سے دوڑ کر انگلی ڈال کے اس کے منہ سے نکال لی، اور اگر خدا نخواستہ اس نے مٹی کھا لی کہیں باہر جا کر چھپ کر ماں کو پتہ چل گیا، فوراً جلاب دے گی اس کو، ایسی دوا دے گی کہ وہ مٹی نکل جائے، پیٹ میں رہ کر آنتوں کو نقصان نہ پہنچائے، السر کی بیماری اس کو نہ ہو جائے. تو میرے مرشد نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی رحمت کی گود میں لے لیتے ہیں، اول تو اسباب گناہ سے ویسے ہی دور رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہ میں پڑے، اور اگر گناہ کے قریب چلا بھی کبھی گیا تو فوراً پیچھے سے کھینچ لیتے، کہاں جا رہا ہے ہمارا ہو کر بھائی، کہاں جا رہا ہے ہمارا ہو کر، کہاں جا رہا ہے آخر میں. او دیکھو میں کیا نالائقی کرنے والا تھا، جس کو قرآن نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسوا طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ متقی لوگوں کو بھی شیطان کبھی کچوکا لگاتا ہے، گناہ تو لانے کوشش کرتا ہے، تذکروا ان کو فوراً اپنا رب یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون اللہ فرماتے ہیں ہم راستہ کھول دیتے ہیں جو ہمیں وہ یاد کرتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس سے گناہ ہو گیا، فوراً توفیق توبہ دے کر معافی کر دیتے، او اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلط، مجھے معاف کر دی. اللہ واقعتن کا واقع الولی، یا تو گناہ کے اسباب سے دور رکھتے ہیں، یا ہونے لگے تو بچا لیتے ہیں، یا ہو جائے تو توفیق توبہ دیتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ اجتماع کا خزانہ ہے کہ جب بندے کو اپنا بنا لیتے ہیں میرے دوستوں، پھر کسی غیر کو اس کو بننے نہیں دیتے. لیکن اس وقت تک تم انابت رکھو، رجوع اللہ رکھو، ذکر اذکار کرو، کرتے رہو ڈرتے رہو، کرتے رہو ڈرتے رہو، سان کرے بھی ڈرے بھی کہ پتہ نہیں میرا کیا بننے والا ہے. میرے دوست، بس میرے دوستو بات تو مختصر ہے لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز، لیکن یہ سنگاریاں ہیں۔ علی حکیم الامت خان بھی فرماتے ہیں، اللہ کے خزانہ اجتماع کو مانگا کرو، جب مانگتے رہو گے تو مل بھی جائے گا، جب مانگتے رہو گے مل بھی جائے گا۔ ہم دنیا مانگتے ہیں، ہم ہر چیز مانگتے ہیں، میری بچوں کی صحت مانگ سب، لیکن ہم اس لیے نہیں مانگتے اللہ ہمیں بھی اجتماع دے دے، ہمارے بال بچوں کو بھی اجتماع دے دے، ہماری نسلوں کو بھی دے دے۔ میرے دوست جب وہ آپ ہم مجھے اور آپ کو اپنا بنا لیں گے تو سارا کچھ دے دیں گے، پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہر شے بغیر کہے ملے گی۔ می دہز یزدہ مراد متقی، تو چنی خواہد خدا خواہد چنی، جو تو چاہے گا رب بھی وہی چاہ لے گا۔ می دہز یزدہ مراد متقی، اللہ متقی بندوں کی دل کی مراد پوری کر دیتے، زبان پہ لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا جو بنا لیا، وہ باپ جو بیٹے سے محبت کرے تو وہ اس کو اپنے بیٹی کی ضروریات کا بغیر کہے خیال رکھتا ہے، یار اس کے جوتے پرانے ہو رہے ہیں، یار سردی آ گئی، اس کو بہترین قسم کے سویٹر جیکٹ چمڑے کی لے کے دینی ہے۔ کبھی اس نے کہا ہے آپ کے بچوں نے، یا آپ نے اپنے ابا کو کہا تھا؟ خود اسی طرح ہمارا ربا جب وہ ہمیں اپنا بنا لیں گے، ہماری ہر چیز کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین۔